الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کی جو تقریب یہاں پر منعقد کی گئی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ اسباق دہرا لیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو بات بھی کہی جائے گی قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوگی انشاءاللہ، اپنی طرف سے کوئی بات نہ مجھے کہنے کا حق ہے نہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا بیان ہے جس میں دوسروں کو نشانہ بنایا جائے یا انہیں مشتعل کیا جائے یا جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے، بلکہ خالصتاً یہ ایک ایسا بیان ہوگا انشاءاللہ کہ جس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آشنائی حاصل کرنا ہے. آج ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک رخ آتا ہے اور دوسرے رخ سے ہم بالکل ناواقف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ جو میٹھی میٹھی سنتیں ہوتی ہیں ان پر ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں ہمارے نفس کو نہیں بھاتی ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو شروع سے لے کر آخر تک ایسی ہے کہ اس کی تقلید کی جائے. ایک ایک لمحہ آپ کا ایسا ہے کہ ہم پر اس کی تقلید ضروری ہے، واجب ہے. ہم پورے طور پر آپ کی تقلید نہیں کر پاتے یا پورے طور پر آپ کے نقش قدم پر نہیں چل پاتے تو ہمیں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ ہم میں غلطیاں ہیں، یہ ہم میں کوتاہیاں ہیں. اس میں مرد بھی عورتیں بھی سب برابر کی شریک. بہت سی خرابیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہیں، بہت سی خرابیاں ایسی ہیں جو عورتوں میں ہیں، تو اس لیے اپنی اپنی خرابیوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے. جو باتیں عرض کی جائیں ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ یہ خرابی مجھ میں تو نہیں، میرے گھرانے میں تو نہیں. اگر ہو تو اپنی اس خرابی کو دور کرنے کی ہم فکر کریں. یہ جلسہ چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد کیا گیا ہے، بظاہر تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن ہی اس کا رکھا جانا کوئی ضروری تھا. یہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا اور کسی وقت بھی آئندہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے نہ کسی مہینے کی خیر ہے، نہ کسی دن کی خیر ہے، نہ کسی رات کی خیر ہے. یہ محض اتفاق ہے کہ بعض نوجوان جو صدق دل سے یہ چاہتے تھے کہ کچھ بات دین کی ہمارے کانوں میں پڑے، تو بلا شبہ مسجد میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر ہم وہ عمل کرتے ہیں جس کی دین میں گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید دین ہی ہے. جب تک کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہوگا تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ دین ہے کیا اور کیا چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں دین سمجھ کر ہی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں اس کو انجام دیتے ہیں. جب تک ہمیں صحیح طور پر یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ کیا چیز دین ہے کیا دین نہیں ہے، کون سی بات صحیح ہے کون سی بات صحیح نہیں ہے، اس وقت تک ہم فیصلہ کیسے کر پائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے ان کی اس درخواست کو حکم سمجھا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں صحیح دین پیش کیا جائے اس طرح پر کہ لوگ اس کو صحیح معنی میں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے مہینہ ربیع الاول کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی، لیکن تھوڑا سا اگر پس منظر میں پہلے اس سے بیان کر دوں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے اس وقت وہاں کی حیثیت کیا تھی اور کیا ماحول تھا اس زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کی ہیں تب جا کر عالم عرب میں اور پھر پورے عالم میں دین پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، یہ دین ایسے ہی نہیں پھیل گیا کہ زبان سے ہم نے نعرے لگا دیے، بلکہ اس کے لیے محنتیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتھر کھائے ہیں اور لوگوں نے آپ کے پیچھے بچے لگا دیے، تالیاں بجائی گئیں، پتھر مارے گئے، آپ کے جسم کا خون نکالا گیا، اور پھر بھی آپ نے اس تبلیغ کو نہیں چھوڑا جو اللہ نے آپ کے ذمے لگائی تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش تو موجود تھے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے ہیں، بنی ہاشم، ان کا اصل نام تو عمر تھا، لیکن یہ حاجیوں کے لیے بہت کچھ محنت کیا کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے، بڑی بڑی دیگوں میں سالن پکا کر اس میں روٹی چورا چور کر وہ کھلاتے تھے، گویا جس کو سرید کہتے ہیں یا مالیدہ کہہ لیجیے، اس طرح سے یہ پیش کرتے تھے. تو روٹی کو اس طرح سے کچلنا یا توڑنے کو اصل میں حشم کہتے ہیں، حشم کے معنی یہی ہیں، تو اسی سے یہ ہاشم مشہور ہو گئے، ورنہ اصل ان کا نام عمر تھا. اور یہ چار بھائی تھے، دو بھائی تو یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور دو بھائی نوفل اور بنی عبد شمس، انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی. ان کا بڑا ذریعہ جو تھا وہ تجارت تھا، شام، مصر اور دوسرے علاقوں میں تجارت کیا کرتے تھے، چونکہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، لوگ دور دراز سے، کوئی شام سے، مصر سے، عراق سے، دور دور سے حج کے لیے آتے تھے، تو اس لیے ہر جگہ ان کی آؤ بھگت تھی، لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی بھی ہیں، خدمتگار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حجاج کرام کی خدمت بھی کرتے ہیں. اس لیے بنی ہاشم کے دل میں یہ منصوبہ جنم لینے لگا کہ ہم اپنی تجارت ان ممالک میں شروع کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید میں نیلا فی قریش نیلا فی محلت الشتاء والصیف میں جس تجارت کا ذکر کیا ہے، اصل میں یہ وہ تجارت تھی جو بنی ہاشم اور ان کے بھائی کیا کرتے تھے. چنانچہ بنی ہاشم نے تجارت شروع کی شام کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں، عراق کے علاقے میں، ایران اور دیگر مختلف علاقوں میں. لوگ اس زمانے میں قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بیت اللہ کے خدام ہیں، یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، ضیوف الرحمان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو پانی پیش کرتے ہیں، تو چونکہ یہ بہت بڑی خدمات سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، اس لیے ان کے قافلوں کو نہ تو کوئی روکتا تھا نہ ڈاکے پڑتے تھے، اور بلکہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی آؤ بھگت بھی ہوتی تھی اور لوگ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ بنی ہاشم ایک مرتبہ تجارت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، انہوں نے خاتون کو دیکھا جو تاجر تھی اور مختلف احکام جاری کر رہی تھی اپنے نوکروں کو، تو بنی ہاشم کو اس کا یہ انداز پسند آیا اور انہوں نے شادی کا پیغام دیا۔ اس نے کچھ پس و پیش کے بعد، کچھ شرائط کے بعد قبول کر لیا۔ اسی سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، جناب عبد المطلب یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس عورت سے، اس کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بعد میں بنی ان کا ہاشم کا تو انتقال ہو گیا اور انہوں نے مرتے وقت ہی وصیت کی کہ جو مطلب ان کے بھائی ہیں وہ آئندہ وارث ہوں گے، متولی ہوں گے بیت اللہ کی۔ تجارت ان کی جاری رہی اور پھر اس کے بعد عبد المطلب جو آپ کے دادا بھی ہیں یہ متولی ہوئے مطلب کے انتقال کے بعد۔ مطلب کا نام بھی کچھ اور تھا اصل میں، شیبۃ الحمد غالباً ان کا نام تھا، لیکن یہ مدینے میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کر کہا کہ تم اپنے بھتیجے کی خبر لو، بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی لمبا چوڑا نوجوان ہے، اگر تم دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کو بڑی محبت جو ہے بیٹے کی، بھتیجے کی معلوم ہوئی دل میں، اور یہ فوراً انہیں لینے کے لیے پہنچے، اور وہاں سے لے کر یہ مکہ مکرمہ انہیں لے کر جب آئے تو انتہا درجے کے خوبصورت تھے۔ لوگوں نے انہیں آتے ہی کہا کہ مطلب کا غلام آ گیا، عبد المطلب آ گیا، عبد المطلب آ گیا۔ اس وقت سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا، ورنہ اصل میں یہ غلام نہیں تھے، لیکن چونکہ اس وقت شہرت ایسی ہو گئی کہ پھر عبد المطلب ہی کہلاتے رہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور عبد المطلب کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ زمزم کا کنواں جو جرہم قبیلہ بند کر کے چلا گیا تھا، وہ انہی کے ذریعے سے اس کا وجود بھی دوبارہ، یعنی اس کو دوبارہ برآمد انہوں نے ہی کیا۔ خواب میں ان کو بتایا گیا کہ فلاں مقام پر تم زمین کھودو تو وہاں سے زمزم نکل آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے زمزم نکال لیا، کنواں جب کھد گیا، پانی نکل آیا تو اب سب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ خاص میرے لیے۔ اب اس پر جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑا ہوا تو فیصلے کی کہا گیا بھی کوئی فیصل مقرر کر لو، حکم بنا لو کسی کو۔ چنانچہ حکم کے لیے کہا گیا کہ فلاں عرافہ سیانی ایک عورت ہے، اس کے پاس ہم چلتے ہیں، وہ جس کے بارے میں بھی کہہ دے۔ تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، سب مل کر اس عورت کے پاس گئے، اور وہ عورت دور رہا کرتی تھی بہت، غالباً شام کے علاقے میں۔ تو مکے سے سفر کر کے چلے، راستے میں ریتیلی زمین تھی، پانی ختم۔ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی پانی دے دو تاکہ ہم بھی اپنی پیاس بجھا لیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو تمہیں پانی نہیں دیں گے، ہمارے خود اپنی جانوں کے لانے ہیں، تھوڑا بہت پانی ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو ہم کہاں سے پیئیں گے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس وقت حالت ایسی ہو گئی کہ بس اب مرے اور تب مرے۔ آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ میاں مرنا تو ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے اپنے لیے گڑے کھود لو تھوڑے تھوڑے سے، اور گڑے کے کنارے لیٹ جاؤ تاکہ جب مرنے لگے تو اپنے آپ کو گڑے میں گرا لیں۔ کہنے لگے اس طرح سے ہم نا امید ہو گئے تھے زندگی سے۔ پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ بھئی ایسی زندگی، ایسی موت کا کیا فائدہ، کم از کم کچھ محنت ہی کریں، تو آؤ تھوڑا سا ہم تلاش کرتے ہیں پانی، شاید کہیں سے مل جائے۔ تو عبد المطلب نے جب اپنے اونٹ کو کھڑا کیا اور اس نے پاؤں زمین اٹھتے ہوئے زمین پر مارا، وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے سب کو آواز دی کہ آؤ تم اپنے مشکیزے بھی بھر لو اور پانی بھی پی لو۔ اب ان لوگوں کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ بس فیصلہ اللہ میاں نے کر دیا، جو اللہ رب العزت اس صحرا کے اندر تمہیں پانی مہیا کر سکتا ہے وہ زمزم بھی تمہیں مہیا کر سکتا ہے، لہذا اب زمزم بھی تمہارا اور یہ پانی بھی. اور انہوں نے اس سے مشکیزیں وغیرہ بھر لی اور وہیں سے واپس آ گئے. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ جب زمزم کا کنواں برآمد ہوا تھا اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا. اس وقت انہوں نے دل میں یہ نیت کی کہ اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے راستے میں قربان کروں. اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، انہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی تھے. جب وہ 10 بیٹے اللہ نے دے دیے تو اب انہوں نے قرا ڈالا کہ کس بیٹے کو میں ذبح کروں، اے اللہ تیرے نام پر قربان کروں. تو قرا جو ہے وہ جناب عبداللہ کے نام آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام. انہوں نے بغیر کسی تکلف کے ان کا ہاتھ پکڑا اور اسحاف اور نائلہ جو دو بت تھے وہاں پر چلے گئے تاکہ ہم وہاں جا کر انہیں ذبح کر لیں. لوگوں نے جب دیکھا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں تو فوراً لوگ بھاگے دوڑے اور پکڑا اور کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ، اگر آج تم نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تو کل اور لوگوں کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا میں نے منت مانی تھی اور میں اپنی منت کو ضرور پوری کروں گا. بہرحال لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس زمانے میں حرافہ عین کے ساتھ ہے، یہ لفظ ہمارے یہاں ہا کے ساتھ حرافہ ہے، اور اس زمانے میں جو عین کے ساتھ تھا حرافہ، لیکن مطلب تقریباً دونوں کا ایک حرافہ عین کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سوجھ بوجھ والی سیانی، اور حرافہ اس کو کہتے ہیں جس کی زبان بہت چلتی ہو، حرف جس سے پیدا ہوتے ہیں زبان سے تو بہت زیادہ تیز، وہ بھی حرافہ ہے. لیکن ہمارے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور حرافہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے فیصلے کرتی تھی، اور اس زمانے میں اس قسم کی خواتین عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کو حرافہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھی فلاں حرافہ ایک فلاں علاقے میں رہتی ہے، وہاں چلے چلو اور اس سے چل کر ہم اپنا فیصلہ کراتے ہیں کیا کیا جائے. چنانچہ وہاں پہنچے، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہے، یعنی اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کر دے تو اس کی دیت کیا ہے. تو کہا کہ 10. کہا کہ ٹھیک ہے اب تم گھر واپس چلے جاؤ اور پورا اس بات پر ڈالو کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے یا 10 اونٹوں کو ذبح کیا جائے. اب اگر دوبارہ پورا جو نکلے عبداللہ کے نام پر تو تم 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 اونٹ کر دو اور عبداللہ کو لے آؤ مقابلے میں، اور پھر بھی اگر عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ یہاں تک کہ پورا جو ہے وہ اونٹوں پر نکل آئے. تو جتنے اونٹوں پر نکل آئے اتنے اونٹوں کو ذبح کر دینا، یہ اس نے فیصلہ کیا. یہ آ گئے، اب انہوں نے اسی طرح سے پورا ڈالنا شروع کیا. تو ہر دفعہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام پر ہی قرآن آتا رہا، یہاں تک کہ 90 اونٹوں تک معاملہ پہنچ گیا. اور اس کے بعد جب 100 اونٹ کر دیے کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے یا 100 اونٹ، تو اب 100 اونٹوں پر قرآن آ گیا. لوگ خوش ہو گئے، کہا کہ لو بھائی اب جو ہے وہ 100 اونٹوں پر قرآن آ گیا ہے، لہذا بیٹے کو چھوڑ دو اور 100 اونٹ ذبح کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہوں میں، کم از کم 3 مرتبہ تو میں ضرور قرآن اندازی کروں گا، اگر 3 مرتبہ جو ہے وہ اونٹوں پر قرآن نکلا تو پھر تو میں اونٹوں کو ذبح کروں گا ورنہ عبداللہ کو ذبح کروں گا. اب جب 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، 3 مرتبہ اونٹوں کے نام پر نکلا، تو پھر وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ جس کا جی چاہے چرن پرن، جس کا جی چاہے آگے گوشت لے جائے. تو یہ بھی میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی ایک اور طرح سے پیش کی گئی. دیکھیے، یعنی انہی کے آبا و اجداد میں سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پیش کی گئی تھی جب انہوں نے عرب میں کام کرنا تھا، اور جب پورے عالم میں کام کرنا تھا تو پھر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی جناب عبداللہ کے بدلے میں. بس فرق یہ تھا کہ وہاں ایک مینڈا تھا، یہاں 100 اونٹ تھے. جتنی جس کی قربانی اتنی اس کی مہربانی. یہاں قربانی بھی بڑی، اللہ نے مہربانی بھی بہت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی چنا، وہ اپنے علاقے کے لیے نہیں تھے کہ صرف مکے کے لیے نبی ہو، بلکہ پورے عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چنا گیا کہ آپ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی. تو یہ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ تھوڑا سا ہمیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے تھے اور کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے آبا و اجداد میں بھی قربانی دی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا، جناب عبداللہ نے بھی شادی کی تھی بی بی آمنہ سے، اور جب آپ ابھی حمل ہی میں تھے کہ جناب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اس سے پہلے واقعہ فیل جو ہے وہ پیش آیا، محرم میں غالباً واقعہ فیل پیش آیا ہے، اور ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی. بعض نے کہا کہ 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہاں بھی اصل میں آپ کے آبا و اجداد کی خاندانی وجاہت اجاگر کرنا مقصود تھی کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمت عطا کی تھی، جس خاندان سے، کیونکہ نبی جس خاندان سے ہوتا ہے وہ خاندان بھی اعلیٰ اور انصب ہوتا ہے، شاندار خاندان کی خاندان سے تھے ان کا تعلق تھا. تو یہ واقعہ فیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن قبل پیش آیا. بعض نے کہا کہ ابراہ جو ہے وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، اور بعض نے کہا کہ 50 لاکھ ہاتھی بھی وہ لاتا تب بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جب منصوبہ اللہ کا کہیں کام کر رہا ہو اس منصوبے کو فیل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. جہاں شروع سے ازل سے ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کا تربیت پا رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود آ کر رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آ کر رہیں گے، اب بتائیے کہ ابراہ آپ اللہ رب العزت کا منصوبہ فیل کر سکتا تھا، بیت اللہ کو اٹھا سکتا تھا؟ ایسا ممکن نہیں تھا. بہرحال اس کا تو جو حشر ہوا وہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرما دی، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے بھوسا بنا دیا انہیں، ختم کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن آپ کی ولادت سے پہلے جو حال تھا، ہر شخص نے اپنے خدا الگ چنے ہوئے تھے، بارش کا خدا الگ، پیدائش کا خدا الگ، موت کا خدا الگ، رزق پہنچانے والا خدا الگ، تکلیفیں دور کرنے والا خدا الگ، نہ جانے کتنے خدا تھے، اور خدا بھی ایسے کہ جو پتھر خوبصورت نظر آتا وہ اٹھا لیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے، اس سے اچھا پتھر نظر آتا اس کو اٹھا کے پھینک دیتے وہ دوسرا اٹھا لیتے اس کو خدا بنا لیتے. تو یہ حال تھا اس قوم کا، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچیوں کو لائیں گے جن کو ذبح کیا گیا، بے قصور مارا گیا، اور وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. تو لڑائیاں شروع ہوتی تھیں، تو 100 سال تک لڑائیاں ہو رہی تھیں بس اس بات پر کہ فلاں قبیلے کا اونٹ جو ہے وہ میری چراگاہ میں آ گیا اور اس نے آ کر چارہ کھا لیا، اب اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہ زمانے جاہلیت کی لڑائیاں تھیں، جہالت، اور 100 برس تک لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اسی طریقے سے پورا عالم ظلمت کا بنا ہوا تھا. عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں یوں سمجھ لیجیے کہ جانوروں سے بھی بدتر شمار کیا جاتا تھا. ایک عرصے تک اس پر بحث ہوتی رہی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اور بہت بات بات جی فیصلہ ہوا کہ انسان تو ہے لیکن خدمت کے لیے پیدا کی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت بخشی، اور آپ نے اس کو اس غلاظت سے نکالا ہے جس میں لوگوں نے اس کو رکھا ہوا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ ایسا معاملہ تھا عورت کے ساتھ کہ اگر کوئی عورت جس کو سمجھتے تھے کہ منحوس ہے، یہ شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو کوڑے پر کوڑا جہاں پر پھینکتے تھے وہاں پر بٹھا دیا کرتے تھے، وہیں پر بس چار دیواری کر دیتے تھے کپڑے کی، اور وہیں رہے، کھانا پینا بھی وہیں پر اس کو میں جو ہے پہنچایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ نہ کوئی بیٹھ کے کھاتا تھا، نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ اس کا کوئی غم گسار تھا، نہ اس کا کوئی ہمدرد تھا. سوچئے کہ کس طریقے سے اس کا معاملہ تھا. اور بعض تاریخوں میں نے پڑھا کہ وہ اتنی زہریلی عورت ہو جاتی تھی کہ اگر جب وہ وقت ہو جاتا تھا پورا سال دو سال یا جتنا عرصہ بھی ماں وہ رہتی تھی، اس کے بعد جب اس کو نکال کر لاتے تھے، اگر وہ کسی انسان کو ہاتھ لگا دے اور اس کا ناخن لگ جائے تو وہ مر جاتا تھا، اس قدر زہر ہو جاتا تھا. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول، اور جمہور علماء نے 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ کو اختیار فرمایا، لیکن جو محققین ہیں ان کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول. بہرحال جب بھی تشریف لائے ہوں آپ کی تشریف آوری سے وہ جو ظلمت کا دائے جہاں تھا ختم ہو گیا، اور پورا عالم آپ کے نور سے منور ہو گیا. حضرت آمنہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے ایسا کئی بار محسوس ہوا کہ میرے اندر سے، میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو بلکہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندھیروں کو ختم فرما دیا. اور اسی طریقے سے جتنی جہالت کی چیزیں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو صحیح اور درست کر دیا گیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کی باتیں بعض بتلاتے ہیں. جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر آیا تھا. جب 7 برس کے غالباً تھے، 6 یا 7 برس کے، تو اپنی والدہ کے ساتھ ایک مرتبہ ان کی والدہ ملانے کے لیے لائی تھی اپنے ننیال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں یہاں آیا کرتا تھا، یہاں پر آ کر میں پرندے اڑایا کرتا تھا، اور یہاں ہمارے ایک لڑکی تھی اس کا نام انیسہ تھا، اس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو یاد تھی اس زمانے کی. تو بی بی آمنہ کے لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انہوں نے بتلایا کہ تمہارے باپ عبداللہ یہاں مدفون ہے، دار النابغہ میں غالباً بتلایا کہ یہاں مدفون ہے. اور اسی طریقے سے وہاں پر انہوں نے ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد بھی یہ باتیں یاد تھیں. اور پھر جب وہ واپسی کا سفر شروع ہوا تو ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 برس کی عمر میں باپ کے سائے سے تو پہلے ہی محروم تھے، ماں کے سائے سے ہی محروم ہو گئے، اور پھر جناب عبد المطلب کی کفالت میں رہے. 8 برس کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. انہوں نے بڑی محبت دی اور اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا، یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے اور آگے چل کر اس نے بہت بڑا آدمی بننا ہے، اس کا خیال رکھنا. بعض تواریخ میں ہے کہ جب عبد المطلب کا انتقال ہو رہا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے کھڑے رو رہے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو عبد المطلب کی موت یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں 8 برس کا تھا جب میرے دادا کا انتقال ہوا، اور حسب وصیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جناب مطلب نے کی، اور وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ جہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تھے ان کے پاس آ سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کے آنے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کا زمانہ بیت اللہ میں گزارا، اور اس وقت آپ مشہور تھے الصادق الامین کے نام سے، سچے اور امانت دار. لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، یعنی اتنی دشمنیوں کے باوجود کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں تھیں. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینے آؤ تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا. یہ سیرت ہے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو سچائی کی تعلیم، وعدے کو نبھانے کی تعلیم، جھوٹ نہ بولنے کی تعلیم، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی تعلیم، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے رشتے کے احترام کرنے کی تعلیم، اور اسی طریقے سے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے لیے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی تعلیم، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے سیرت کس چیز کو سمجھ لیا ہے. سیرت اصل میں عادات اور اطوار کو کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، بیٹھتے کس طرح تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، عبادات کس طرح انجام دیتے تھے، یہ ساری چیزیں مل کر ہی سیرت بنتی. اور اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی سیرت جو ہے بہترین نمونہ ہے. تو میں چاہیے کہ تم ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اگر کوئی عورت دیکھنا چاہتی ہے بطور شوہر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، کہ کس طرح سے آپ نے اپنی بیویوں کے حقوق ادا فرمائے. اسی طریقے سے کوئی مرد اگر یہ چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کس طرح رہن سہن کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور شوہر کے ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملے فرمائے. اسی طریقے سے آپ کی اولاد بھی تھی. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیسی محبت ان کو دی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت باپ کی ہمارے سامنے. جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت وہ کسی اور کے گھر پرورش پا رہے تھے، وہاں کی روایت کے مطابق عورتیں لے جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں، اور وہ کچھ نہ کچھ ان کو اس سے معاوضہ بھی مل جاتا تھا. تو بعد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، بیمار تھے، تو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، اپنی ناک ان کی بچے کی ناک سے لگا کے پیار کیا. اور جب وہ وقت آیا ایک مرتبہ کہ بالکل آخری وقت تھا اس بچے کا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو بعض نے کہا کہ کیا آپ بھی روتے ہیں، تو فرمایا کہ میں نے رونے سے تھوڑی منع کیا، جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہی ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ ہم کی زبان سے وہی کہتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہو. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، کہ ابراہیم ہم تیرے فراق میں بہت غمگین ہیں. اور فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو. یعنی زبان پر کوئی شکوا نہیں، جیسے ہمارے یہاں شکوا ہوتا ہے، ذرا سا کسی کو نقصان پہنچ جائے، کوئی مر جائے، تو فوراً شکوا شکایت شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ میاں کو یہ رہ گیا تھا مارنے کے لیے. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. ہم رو لیں، پیٹ لیں، الٹے لڑک جائیں، بتاؤ کوئی مر گیا اس کو واپس زندہ کر سکتے، تو پھر اللہ سے اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ بہت بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. ہاں غم ہے تو بے شک آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو نکلنے دیں، دل غمگین ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ تو ہوگا، آہستہ آہستہ تسلی ہو جائے گی. تو یہ بھی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت کا بیٹا مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، چیخ چلا رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ صبر کر. کہنے لگی کہ تیرا بیٹا مرے تو پتا پوچھوں کہ صبر کیسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تیری مرضی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، کسی نے کہا تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے. اچھا، فوراً گئے اور کہا کہ میں اب صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ صبر عند صدمۃ الاولى، صبر تو صدمے کے وقت ہوتا ہے، جب سب مصیبت آئے اس وقت صبر کرے، دو چار دن کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، تین دن کے بعد تو سبھی کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جو اللہ کی مرضی. ارے بھائی، جس وقت مشکل پیش آئی تھی اس وقت صبر کرنا چاہیے. کوئی پریشانی، کوئی مصیبت جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور کہے کہ اچھا بھائی اللہ کو جو منظور، ہم اللہ کی رضا میں راضی. یہ ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ معاملے کیے، دکھلا دیے کہ آپ نے ایک بچہ آپ کے پاس آیا، حضرت زید، اور آپ نے اس کی پرورش کی. لوگوں نے ماں باپ سے چھین کر ان کو فروخت کر دیا تھا. حکیم ابن حجام نے غالباً ان کو خرید لیا تھا، اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیک شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خدمت کے اس سے آپ اپنی خدمت کرایا کریں، پیش کر دیا. تو یہ بچہ آپ کی تربیت زیر تربیت تھا. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، مردوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اسی طریقے سے انہوں نے جب حضرت علی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا کہ بھئی یہ اللہ کی عبادت ہے، لات و عزی کا انکار کر دو، میری دعوت کو قبول کر لو. حضرت علی نے کہا اپنے والد سے مشورہ کر کے بتاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں تھے ابھی اس کو عام کرنا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر قبول نہیں کرتے تو رک جاؤ، کسی سے کہو مت. لیکن جب رات گزر گئی ایک رات، تو دوسرے دن حضرت علی آئے اور کہا کہ اللہ نے میرے دل کو اس کے لیے کھول دیا، آپ دوبارہ دعوت دیجیے، آپ کیا دعوت دے رہے تھے. اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. غالباً اسی طرح سے حضرت زید نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو آپ کی سیرت کا یہ واقعہ بڑا عجیب ترین واقعہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ان کے جو باپ تھے، چچا تھے حضرت زید کے، وہ تلاش کرتے 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 ایک دن مدینے پہنچ گئے. پتا چلا کہ ہمارا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے ان سے طلب کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ جو چاہے تاوان لے لیں اور یہ ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں کوئی ظالم نہیں ہوں، اگر یہ بچہ تمہارا ہے اور تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں رکاوٹ نہیں ہوں اس میں، یہ چلا جائے، لیکن اگر یہ جانا نہیں چاہے گا تو میں زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. فرمایا کہ آپ نے تو بہت ہی انصاف کا فیصلہ فرمایا. ارے فراق میں ہم تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اب تم مشکل سے ہمیں ملے ہو تو چلو. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت پائی ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں جانے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ کہا کہ ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، میں غلام نہیں ہوں یہاں پر، مجھے جو آزادی ہے، مجھے جو یہاں غلامی ہے وہ ہزار آزادیوں سے زیادہ محبوب، اس لیے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں آپ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرط محبت میں کہا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. چنانچہ لوگ زید بن محمد کہنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے کو اتنا نبھایا کہ صرف نام کے اعتبار سے آپ نے یہ نکاح بیٹا قرار دیا، بلکہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح بھی کیا. تو بتائیے اتنی بات کون نبھاتا ہے؟ یہ ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں کے ساتھ بھی آپ نے وہ سلوک کیا کہ وہ ان کے گھروں سے جانے کو تیار نہیں تھے. ہم اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں محسوس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے کیا. خالی نماز پڑھنے کا نام سیرت نہیں ہے، ذکر کرنے کا نام صرف سیرت نہیں ہے، تہجد اور نوافل پڑھنے کا نام صرف سیرت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دیکھیں، تلاش کریں، اس کے مطابق عمل کریں. تجارت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے مطابق ہو، معاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، تو سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ سیرت پر عمل پیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا تجارت. کوئی شخص تھا جس نے آپ سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں یہاں پر، آپ یہیں ٹھہریے، میں آتا ہوں. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، اور وہ شخص جا کے بھول گیا، صرف نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور پھر آگے کھڑے ہو جاتے. 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا اور آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے تھے. تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے ہمیں بہت تکلیف دی، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا. اس نے معذرت کی بہرحال کہ میں بھول گیا تھا جو بھی. لیکن یہ بتائیے اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی سیرت کیا ہم بھی اس کو اپناتے ہیں؟ کسی سے وعدہ کر لیں تو ہم جان بوجھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہی نہیں، کہلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. تو میرے عزیز بھائیو، ہم اس پہ غور کریں. اسی طریقے سے میں نے شروع میں بتایا خواتین کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ کتنی حق تلفیاں تھیں، کتنی زیادتیاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق دلائے. لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کتنے احکام ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہیں. کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو پردہ کرتی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں. اسی طریقے سے مرد حضرات غور کریں کہ کتنے آپ کے طریقوں پر ہم عمل کرتے ہیں. ارے بھائی، جب ہم ان کے غلام ہیں تو ظاہر میں بھی ان کی غلامی اختیار کرو، باطن بھی ان کا غلام ہو. یہ کیا کہ ظاہر میں ہم کسی اور کی پیروی کریں اور زبان سے ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اور دلیل ہم جب تک اپنے وجود سے ظاہر نہیں کریں گے، پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک دعوے میں سچے نہیں ثابت ہو سکتے. خواتین بھی اپنے دعوے میں سچی ہوں کہ وہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کنیزیں ہیں، اور وہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی اس نہج پر کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرو. فرمایا جب 7 سال کے بچے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ. بتائیے یہ ہے کہ نہیں؟ آج 20 سال کا بھی کوئی ہو جاتا تو ہم نہیں کہتے نماز پڑھو. غلط کاموں پر تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر نماز کی مسجد میں کوئی زیادہ آنے جانے لگے تو مصیبت شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے، بہت زیادہ مسجد میں رہنے لگا، اس پہ تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. خود سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں صلاحیت اتنی نہیں ہے، بعض کی اولاد ماں باپ سے آگے نکل جاتی ہے دین کے معاملے میں، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ الحمدللہ کسی بری صحبت میں نہیں، اچھے کام کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتا، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے جہاں تک اللہ اور رسول نے اجازت دی، اور جہاں منع کیا ہے وہاں رک جاتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا ان باتوں کا خیال کریں تو دیکھیے کون سی چیز ایسی ہے جس کی ہمیں ہدایات نہیں دی گئی. بچوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، ہمیں چاہیے ان پر ہم عمل کریں. آج ہم نے صرف اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں، ساری ساری رات جاگتے رہیں اور اس کے بعد نماز غائب ہو جائے. میرے عزیز بھائی، خوب ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج دنیا کے اندر مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہیں اس کی وجہ صرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، آپ کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کریں تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ وہی عروج عطا فرما سکتے ہیں جو عروج کے صحابہ اکرام کو حاصل ہوا، کیونکہ غلامی رسول کی وجہ سے انہیں سارے عروج حاصل ہوئے، صحیح معنی میں غلامی اختیار کی. لیکن اگر ہم نام دعوے تو کرتے رہیں لیکن حقیقت میں ہم غلام کسی اور کے ہوں، حقیقت میں ہم نے اپنے گلے میں پٹا کسی اور کے نام کا ڈالا ہو، ہمارا لباس کسی اور کی طرف رہنمائی کرتا ہو، تو بتائیے پھر غلامی کس بات کی؟ دعویٰ تو دلیل چاہتا ہے، جب تک ہم دلیل پیش نہیں کریں گے غلامی میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہر پہلو کو نظر رکھیں اور آپ کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس ماہ مبارک میں بلا شک و شبہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یا آپ کی بات سے جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دنیا میں سب لوگوں کے ذکر خیر سے بہتر اور بڑھ کر. وہ شخص بہت ہی بدبخت ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ناراض ہو. اس لیے قسم کا الزام لگانے والے وہ خود سوچ لیں کہ ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو سب سے بڑھ کر. کائنات میں آپ چاہیں کسی بھی شخص کی تعریف کر لیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ ان سب پر فائق ہے. اور ہم نبی کریں تو اللہ نے ورفانا لکا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ یہ مقتول نسل ہو گئے، یہ ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل قطع ہو گئی. اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ فکر مت کرو میاں، اگر یہ مر جائیں گے ریاض باللہ تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسل چلی ہے. آج جتنے بھی سید اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اگر واقعتاً ان کا نسب نامہ صحیح ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, ان سے اسی لیے علوی بھی کہلاتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہاں انہیں آتے نا کلکوثر کا کہہ رہا تھا, اولاد کی ابتری کی بات کر رہا تھا کہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورت نازل فرما دی کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, انا آتینا کلکوثر فصلی لربی کا ونہر ان نشانیا کا ہوا لبتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا, نام لیوا ان کا کوئی نہیں ہوگا, ان کی نسل ہم نے قطع کر دی. بتائیے ابو جہل کی اولاد میں سے ہونا کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ آج کوئی نہیں جانتا کہ ابو جہل کی اولاد کہاں ہے, ابو لہب کی اولاد کہاں ہے, کوئی نہیں جانتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کو دنیا کے ہر خطے میں مل جائے گی. ہر شخص اپنے آپ کو ان کی غلامی میں ہونے کو فخر سمجھتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, لیکن اولاد ان کی معلوم نہیں کہ کہاں ہے, اور ہے بھی تو وہ اپنے آپ کو ابو لہب ابو جہل کی اولاد کہلانا پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تو کوئی چاہے الٹا لٹک جائے آپ کا ذکر نیچا نہیں ہو سکتا. چاند پر تھوکنے سے چاند کو کوئی نقصان نہیں ہے, تھوکنے والے پر ہی تھوک آتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بلند و بالا ہے. اللہ رب العزت نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا اس کے ذکر کو کوئی نیچا بھی کرنا چاہے نیچا نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی پورے عالم میں. لیکن اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کسی مہینے کی کسی دن کی کوئی قید نہیں, بلکہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کریں. جو مسلمان اللہ اور رسول کے طریقوں پر چلتے ہیں بھائی, وہ جب صبح اٹھ رہے ہیں اور آپ کے طریقے پر انہوں نے صبح کی الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور کہہ کر اٹھے, آپ کی سیرت پر عمل کیا کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اس نے وضو کیا, یہ آپ کی سیرت پر عمل ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تہجد پڑھ لی, آپ کے طریقے پر عمل ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, آپ کے طریقے پر عمل ہے یا نہیں؟ تو یہ آپ کا ذکر نہیں؟ مجھے بتائیے کہ یہ ذکر ہٹ کر ہے کچھ؟ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے, جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے, جو ذکر کر رہا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اسی طرح ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب, عشاء, اور نماز کی ہر رکعت کے اندر, ہر قعدے کے اندر ہم تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. کون سی نماز خالی ہے مجھے بتائیے. تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں انہیں اس قسم کی الگ سے کوئی محفل سجانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ وہ 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہے. تو آپ ایسے کیوں نہ بن جائیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو, آپ کی سیرت کا ذکر ہو, اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کر لیجیے, خود بخود جو ہے وہ سارا ذکر آپ کا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. اس لیے کسی مجلس اور کسی محفل کے ساتھ آپ کا ذکر خاص نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ نے بلند کر دیا. اس لیے کوئی دن مخصوص کرنا بلکہ یہ ظلم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ذکر کر لو بھائی, اس مہینے میں مجلس کرا لو, اس مہینے میں 1-2 گھنٹے کے لیے ذکر کر لو اور حق ادا کر دیا. ناممکن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. بتائیے کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا؟ ممکن نہیں. ساری دنیا مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے بیٹھ جائے, دنیا بھر کے جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں اور سارے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ قلم پکڑا دیے جائیں کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. لوگ ختم ہو جائیں گے, قلم ختم ہو جائیں گے, آپ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. تو اللہ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند اور وسیع فرمایا. اتنی بات البتہ ضرور ہے کہ اگر آپ نماز درست طریقے پر نہیں پڑھیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ نماز کا طریقہ درست نہیں ہے. مثلا 4 رکعتوں کی جگہ کوئی شخص کہے گا میں 5 پڑھوں گا, یا حج کا جو مہینہ ہے ذی الحج میں حج ہوتا ہے اس کی وجہ وہ کہے کہ میں تو جی محرم میں جا کے حج کروں گا، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی حج تو ذی الحج میں ہی ہوتا ہے، اس کے بھی خاص ایام ہیں، ان ایام میں حج ہوگا، محرم میں کرو گے تو حج نہیں ہوگا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھو جی حج سے منع کر رہا ہے ہمیں، یا پانچ رکعتیں نماز پڑھنے پر کوئی شخص کہتے جی ہمیں نماز سے روک رہا ہے، تو بتائیے کیا نماز سے روکنا کہلائے گا یا حج سے روکنا؟ اسی طریقے سے ربیع الاول کے مہینے میں بعض حضرات جو بعض ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اس ذکر سے ہٹ کر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی ذکر کرو طریقے سے کرو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اے نبی اعلان فرما دیجئے ان سے کہو فتبعونی، میری اتباع کرے. وہاں تو اتباع کا حکم ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں نسخہ اکثیر بتلا دیا کہ تم اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید نے تو یہ فرمایا. دوسری جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو انہوں نے کیا وہ کر لو بھائی. تو یہ بتائیے ربیع الاول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آتا تھا؟ اگر آپ نے کچھ کیا ہو تو ہم بھی کرتے آپ کی اتباع میں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے. لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ اسلام ظاہری رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام نے اس قسم کی کوئی رسم پیدا ہی نہیں ہونے دی. اسلام تو مشن کہتا ہے، جو مشن لے کر آئے اس کی تکمیل کرو بھائی، جو دین لے کر آئے اس دین پر چلو. ایک شخص اپنے باپ اس کو بلاتا ہے کہتا جی ابا جان، باپ کہتا پانی لاؤ، کہتا جی ابا جان، جی جی تو کرتا ہے لیکن جو وہ کہتا ہے وہ نہیں کرتا، تو فرما بردار کہلائے. تو ہمارا معاملہ بھی یہی. اچھا حدیث میں دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے اس امت کے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے صحابہ نے ربیع الاول کو اس طرح سے اگر منایا ہو جیسے ہم منا رہے ہیں تو بلا شبہ ہم بھی منائیں گے. بھائی نہ منائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. یا یہ کہہ دیجئے کہ بھائی اس زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا نہیں تھا. ارے بھائی چلو لائٹ نہیں تھی تو چراغاں کے لیے کوئی چراغ تو ہوتا ہوگا، لیکن کیا کبھی کسی حدیث سے یہ ثابت کوئی کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ اس طرح؟ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دی، اس دین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا. اب دیکھیے صحابہ کرام، کوئی ترکی میں جا کر انتقال کرتا ہے، کوئی کسی اور علاقے میں جا کر مرتا ہے، کوئی کہیں جا کے شہید ہوتا ہے، یہ سب کس کام؟ دین کے لیے. یہ کام تو کیا اگر واقعتا عشق رسول ہے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اپنی ذات پر بھی اس کو لاؤ اور دنیا میں بھی پھیلاؤ. دیکھیے ایک شخص صبح سے لے کر شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، پانچوں وقت کی نماز، اپنے محلے میں پڑوس میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی سے بد زبانی بد کلامی نہیں کرتا، وعدہ پورا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، صحیح طور پر رابطہ تولتا ہے، اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بتائیے یہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہے اگر یہ چراغ نہ بھی کرے تو بتائیے کیا اس کے اسلام میں کوئی کمی ہوگی؟ لیکن ایک شخص جو ہے وہ ساری لائٹ زمانے بھر کی لگا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ حکم پر عمل کرے، نہ نماز پڑھے، نہ سچ بولے، نہ آپ کی شکل و صورت اختیار کرے، نہ آپ کے طریقوں پر عمل کرے، تو خالی لائٹ لگانے سے پکا مسلمان ہو جائے؟ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم نے اس کو دین سمجھ لیا. میرے عزیز بھائی یہ دین نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑو کسی سے، کوئی کوئی کرتا ہے تو اپنے طریقہ اختیار کرتا ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی بزور ڈنڈا یا بزور طاقت کسی کو نہ روکنا مقصد ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جس کو ہم بات سمجھتے ہیں اس کا کہنا آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روزانہ دیگ پکا کر تقسیم کریں، کون منع کرتا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، کون منع کرتا ہے؟ نا ننگوں کو کپڑے پہنائیے، کون منع کرتا ہے؟ خیال کیجئے ان قیدیوں کا بھی جو بے گناہ خیر ہیں، ان کو چھڑانے میں ان پیسے کو لگائیے، کون منع کرتا ہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے، یہ لائٹیں وہاں لگائیے جہاں پر لائٹیں جل نہیں رہی، جہاں پر لوگ گرمی سے بلبلا رہے ہیں، وہاں پر کچھ کام کر دیجیے. ان بچوں کو جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کی خدمت کیجیے ان پیسوں سے. وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، ان پیسوں سے ان کی خدمت کیجیے، کوئی اور فلاح کے کام کیجیے. شریعت نے منع تو نہیں کیا، بہت سارے کام، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہم خالی لائٹ پر خرچ کر کے پھونک دیتے ہیں صرف نبی کی محبت کے نام پر. بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں پہ لائٹ لگا لیں عمل نہ کریں؟ کیا محبت عمل کی قید سے آزاد ہوتی؟ محبت کا مطلب یہ کہ عمل نہ کرے؟ محبت کا تو مطلب یہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کی سیرت اپنائے، اس کا طریقہ اپنائے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. آپ کو پتا ہے کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے آئے تھے خالی. اللہ نے کہا میرے نبی کی شکل بنا کر آئے ہیں، میرے نبی کا حلیہ بنا کر آئے ہیں، ان کی لاج رکھ لی، کفر کی موت نہیں مریں گے، اسلام کی دولت عطا فرمائی. میرے عزیز بھائی، کچھ غور کرو، فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے کھلے رکھے ہیں. آپس کی محبتیں، باہم شیر و شکر رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک دوسرے کے گریبان تک اپنے ہاتھوں کو نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو، محبت اور پیار سے جہاں تک ہو سکے بات پہنچا دو. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، اس سے لڑنے الجھنے کی اور نزاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہے، فذکر انما انت مذکر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فذکر، آپ نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لستا علیہم بمسیطر، کسی پر ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں کہ جناب ایسا کام ضرور کرو. نہیں، محبت پیار سے سمجھاؤ. ہمارے بھائی ہیں مسلمان، غفلت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر بیچارے اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کو محبت اور پیار سے سمجھائیں کہ دین اس کا نام، دین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی کا نام. آپ کے طریقوں کو مطابق عمل کرو. ہمارا مرنا جینا اور شادی بیاہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہوگا؟ شریعت پر چلنے میں ہماری زندگی باغ و بہار بن جائے گی، جنت بن جائے گی، بلکہ لذیذ تر ہو جائے گی. ہمارے حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے ہیں بڑی عجیب، کہ دیکھو بھائی، گناہ اگر تم چھوڑ دو گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو، تم سے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ گناہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، تم خود بخود چھوڑ دو گے. صحبت کا یہ اثر ہوگا کہ گناہ خود بخود چھوڑ دو گے، بلکہ اگر تم گناہ کوئی کرائے گا بھی تو تم کہو گے نہیں بابا ہم یہ نہیں کرتے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اہل حق کی صحبت اختیار کریں، قرآن مجید روزانہ تلاوت کریں اور اس کو کچھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ میں آتا، تھوڑا بہت ہمارے یہاں 10-20 منٹ کا درس قرآن عشاء کے بعد ہوتا ہے، اس میں تشریف لائیں. اسی طرح سے کچھ معلومات خود کریں، آگے بڑھ کر پوچھیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، تاکہ دین کے بارے میں ہماری معلومات ہوں. ہمیں افسوس سے یاد کہنا پڑتا ہے کہ بھئی جو لوگ کروڑ پتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ارب پتی بن جائیں، جو ارب پتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پدم پتی بن جائیں، اور جو اس سے بڑھ کر ہیں وہ اس میں اور بڑھنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں رات دن. حتیٰ کے بعد ایسے بھی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ نوٹوں کی دکان اور جو ہے سونے کے گودام ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو معلوم بھی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. لیکن دین کے معاملے میں یہ کہ اگر کسی کو سورہ اخلاص قل ھو اللہ یاد ہے تو وہ اگلی سورہ فلق یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میرے بھائی، دین کے معاملے میں تو آگے بڑھو نا، دنیا جائز طور پر کمانے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن جتنا ہم نے دین سیکھ لیا ہے اس سے اور آگے بڑھو. اگر سورہ اخلاص صرف آتی ہے تو اب اگلی سورت یاد کرو، اگلی سورت آ گئی ہے اور اس سے اگلی سورت یاد کرو. دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، دوسرے معلوم کرنے کی فکر کرو. جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے دین کس طرح آئے گا؟ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، اپنے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ دنیا بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم میں سے کوئی 60 سال کا ہو گیا، کوئی 70 کا ہو گیا، کتنا جی لیں گے ہم؟ اور کرنا چاہیے. چلو کوئی اگر 10-20 سال کا بھی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ کب زندگی ختم ہو جائے گی. کیا نوجوان مرا نہیں کرتے؟ اکثر نوجوان ہی مرا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمیں بہت اس معاملے میں فکر کرنی چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے بھائیوں کو دین پر لانے کی فکر کریں. دیکھو نماز فرض ہے، اگر ہم ادا کریں گے تو اس پر شکریہ کی بھی ضرورت نہیں کسی کو. ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا، یہ تو ہمارا فرض ہے. اگر آپ نے رب کی عبادت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے تو بتائیے. کیونکہ آدمی کہتے چلو بھائی اللہ کے در پہ نہیں جاتے، ہم کہیں اور جا کے کر لیں گے عبادت، اس کے سوا کوئی در بھی نہیں. مشکل پڑتی ہے تو اسی کو پکارتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو اسی کو یاد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم خوشحالی میں اسے یاد نہ کریں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مضمون یہ ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مصیبت میں پکارتا ہے یا خوشیوں میں پکارتا ہے اور بعد میں اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور وہ مصیبت کو بھی میں بھی پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آواز کچھ مانوس ہے، یعنی آواز مانوس معلوم ہوتی ہے، ہم نے پہلے بھی سنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو خوشیوں میں یاد نہیں کرتا، مصیبت میں یاد کرتا ہے، تو نامانوس آواز، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. اس آواز کو ہم نے سنا ہی نہیں کیونکہ اللہ کو پکارتے ہی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی تو بھی اللہ کو یاد کرو، اپنے بچوں کی تربیت دینی نہج پر کرو. لوگ اعتراض کرتے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا، میں کہتا اپنے بچوں کو نیک بناؤ تم. بھائی اعتراض اگر کرتا ہے کوئی کسی پر تو ٹھیک ہے، تم ایسے بچے ایسے بچوں کی تربیت کرو کہ جن پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، ان کو دین کی صحیح تربیت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرو، خود بھی چلو انہیں بھی چلاؤ. لیکن اگر ہم خود نہیں چلیں گے تو انہیں کیا چلائیں گے؟ جلسے جلوس یہ کچھ فی ذاتی مقصود نہیں ہے، کوئی مقصود اصل نہیں. جاتے ہیں کہ بھی کوئی دین کی بات چند لوگ بیٹھیں گے کر لیں گے، اس میں بھی اس کا اہتمام کرو کہ اسپیکر کی آواز ایسی نہ ہو کہ لوگ تنگ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے اذیت نہ ہو، ایذائے مسلم حرام ہے. جلسہ کر رہے ہو راستے نہ روکو، کسی کو اذیت نہ پہنچے. حج رسول کو چومنا کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ جب رش کا معاملہ ہے، کسی کو دھکے دے کے آگے جاؤ گے تو یہ اس کو اذیت دینا ہے. فرمایا کہ مت چومو، دور سے استلام کر لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو چوم لو. جو شریعت ہماری اتنی پیاری ہے، ہم یہاں پر جب تک اذیت نہ پہنچائیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا. تو اس لیے یہ سارے طریقے وہ ہیں جو سیرت کہلاتے ہیں. ہم نے صرف سیرت اس کو سمجھا ہے کہ چار پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں اور جو ہے وہ کچھ نعتیں وغیرہ پڑھ لیں، خاص راتوں میں جاگ کر عبادت کر لیں اور بس پھر ختم. ایسا نہیں، زندگی ہر ہر موڑ پر، تجارت یہ بھی جو ہے وہ عبادت میں داخل ہے اگر سنت طریقے پر. اس لیے میرے عزیز بھائیو، بس چند باتیں اسی لیے میں نے عرض کی کہ ہم بعض کام ہم سیرت کے نام پر کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں سیرت کے نام پہ دھبا ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو معاشرہ اور ماحول ہے ہمارے اپنے ہی بعض احباب دوستوں میں، کہ بھئی ذرا سیر سپاٹے کے لیے نکلنا ہے محلے میں اور علاقوں میں جا کر روشنی دیکھنی ہے. اب مرد اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو بتائیے کہ سیرت کے نام پر یہ جائز ہے؟ شادی بیاہ میں بھی جائز نہیں، اور سیرت کے نام پر تو اور بھی زیادہ برا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد مرد اور عورتوں کا اختلاط. ٹیلی ویژن پر نعتیں آ رہی ہیں، اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، ناجائز اور حرام کام. اسی طریقے سے جلسہ کر رہے ہیں لیکن اگر اس میں نیت خدا نہ کرے یہ ہے کہ بھائی فلاں انجمن نے جلسہ کرایا، تو کتنا بڑا کام ہو لیکن اگر اس میں نیت خراب ہو تو وہ سب کام بیکار. حدیث میں آتا من صلی اللہ یرائی فقد اشرک و من سام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی لوگوں کے اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ اس لیے رکھا اس نے بھی شرک کیا. اس لیے کہ دونوں چیزیں عبادتیں خالص اللہ کے لیے، اگر ہم لوگوں کے لیے کریں گے تو یہی تو شرک ہے بھائی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ شبیہیں مسجد نبوی کی گنبد خضرہ کے ماڈل، بیت اللہ کے ماڈل وہ زمین پر رکھے ہیں. اب بعض لوگ آ کر اس کا طواف بھی شروع کر دیتے ہیں، بعض اللہ کے بندے آ کے منتیں بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اس سے کیا نسبت؟ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اللہ کا کعبہ بھی وحدہ لا شریک، دوسرا کوئی نہیں. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، گنبد خضرہ بھی وحدہ لا شریک ہے، دوسرا کوئی گنبد خضرہ نہیں. گنبد خضرہ دنیا میں ایک ہی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے پر جو ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہم دوسروں کی نقالی میں یہ سب کام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو سوچو، بظاہر ہم محبت میں کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم توہین کر رہے ہیں، دین اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں اور میوزک پر کتنا بڑا گناہ ہے. قوالی ساری کی ساری میوزک پر ہوتی ہے, لوگ بڑا ادب سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے ثواب کا کام. اس سے تو گانا سن لے آدمی تو گناہ تو ہے وہ بھی, لیکن کم از کم کوئی اس کو ادب کے ساتھ تو نہیں سنتا نا, وہ یہ تو نہیں سمجھتا کہ بہت نیک کام ہے. لیکن قوالی کو لوگ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ بڑا دین کا کام ہے, حالانکہ اس میں میوزک, اس میں جو کچھ سارے ہارمونیاں وہ نہ جانے کیا کچھ استعمال ہو. اسی طریقے سے نعت رسول کو میوزک پر پڑھنا یہ بھی جائز نہیں, حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے تشریف لائے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا, جہاں جہاں خرابی ہے اس کو دور کرنا ہوگا, تب تو ہم سیرت پر عمل کر سکتے ہیں. ورنہ میرے بھائی بس ای خیال استو محال استو جنو است, خالی نام لینے سے اپنے آپ کو عاشق رسول ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ ہم عمل کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے, میں خود بھی محتاج ہوں. یہ باتیں میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا, میں خود بھی محتاج ہوں. میرے لیے آپ دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ دین حق پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے, اور آپ کے طریقوں پر ہی زندہ رکھے, اور آپ کے طریقوں پر ہی ہمیں موت آئے, مرتے دم تک دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو اس چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, اس سے خیر خواہی کے جذبے سے. اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ نہ تو اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ خدا نہ کرے کسی کے جذبات کو مشتعل کرنا مقصد ہے, نہ اس لیے عرض کی ہیں کہ میں کسی کو کمتر سمجھتا ہوں اپنے آپ سے, بلکہ آپ سب مجھ سے بہتر بڑھ کر ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ ہمارے دینی میں ہمارے اضافے فرمائے, اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھر میں ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, مائیں, بہنیں, انہیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو بھی پورے پورے دین پر چلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, محبت اور پیار کے ساتھ. آپ لوگوں کو تو موقع مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں دین کی بات سنتے رہتے ہیں, لیکن خواتین کو عام طور پر موقع نہیں ملتا. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے جو ہے وہ مواقع یہاں رہتے ہوئے عطا فرمائے ہیں. دیکھیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں یہاں پر, اتوار کو جو ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے عصر کے بعد, مختلف بزرگان دین تشریف لاتے ہیں. اگر صرف عصر سے مغرب تک ہی اپنی خواتین کو آپ وہاں بھیجتے ہیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی. شوہر اپنی بیوی کے حقوق سمجھنے لگے گا اگر وہ بھی جائے گا, اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے حقوق سمجھنے لگے گی کہ میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا. بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب بیویاں شوہر کی قدر نہیں کر رہی, جواب دیتی ہیں. اسی طرح شوہر آگے کہتے ہیں, بیویاں جو ہیں وہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ہمارے یہاں قضا نہیں کر رہے. یہ سب اس لیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں. جب علم ہو جائے گا تو انشاءاللہ شوہر بیوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا, اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گا, اور اسی سے زندگیاں جنت بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھائی آپ کو بھی, مجھے بھی, اور ہماری مائیں بہنیں بیٹی ان سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بہت کچھ کہنے کو جی جا رہا ہے لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتا, اور دوسرا یہ کہ بیان مختصر ہی ہو تو اچھا ہے, ورنہ پھر لوگوں کو اس سے تھوڑا سا وہ ہونا شروع, بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ بہت بری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ہم اس کو دل و جان سے نہ سنیں. تو اس لیے انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیا تو آپ سے میں عرض کروں گا کہ یہ سب ٹینٹ اسی لیے لگانا تو بہت اچھا ہے کہ تاکہ پردہ رہے, ورنہ اتنے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. مختصر سا بھی اگر اہتمام ہو تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہوگا, کیونکہ یہ رسمی کارروائی نہیں بلکہ دلی طور پر ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے. یہ کچھ کتابیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق, جن حضرات کو مل چکی ہیں تو وہ آگے پہنچا دیں, اور جنہوں نے حاصل نہیں کی وہ لے لیں, اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں بھی. یہ میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ حضرات لے لیں اور پھر اس کا مطالعہ کریں, دیکھیں آپ کو انشاءاللہ حق بات معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به.